بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی صحبت میں سیرت رسول کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے. سیرت رسول کے بہت سارے پہلو ہیں, میں ایک خاص پہلو سے چند باتیں عرض کروں گا. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب دا ہنڈریڈ اب کافی مشہور ہو چکی ہے. یہ کتاب پہلی بار 1978 میں چھپی. الرسالہ میں اس کا تعارف اکتوبر 1978 میں کیا گیا, جو غالباً ہندوستان میں اس کا پہلا تعارف تھا. اس کتاب میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انسان, تاریخ بشری کا سب سے بڑا انسان قرار دیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیزفل آن بوتھ دا ریلیجس اینڈ دا سیکولر لیولس. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے واحد انسان ہیں جو مذہبی اور دنیوی دونوں اعتبار سے سب سے زیادہ کامیاب رہے. سپریملی سکسیزفل, یہ لفظ انہوں نے لکھا ہے. یہ مضمون جب رسالہ میں چھپا تو ہمارے پاس بے شمار خطوط موصول ہوئے. ان خطوط کو پڑھ کر مجھ پر ایک خاص تاثر ہوا. وہ تاثر یہ تھا کہ یہ تمام لوگ جنہوں نے خطوط لکھے ہمیں, یہ تمام مسلمان, ظاہر ہے کہ خطوط مسلمانوں کے تھے, تو تمام خط لکھنے والوں کو دلچسپی جس چیز سے تھی وہ حقیقتاً میں یہ کہوں گا کہ سپریملی سکسیسفل مین سے تھی, یعنی سب سے زیادہ کامیاب انسان. ان کی ساری دلچسپی سپریملی سکسیسفل مین سے تھی. ان میں سے کسی کو یہ جاننے سے دلچسپی نہیں تھی, ان کے خطوط سے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی سپریم سکسس کا راز کیا تھا. یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے, یہ بہت ہی زیادہ گہری اور بہت نازک بات ہے. اصل یہ ہے کہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. رسول اللہ کے اندر, رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے, بہترین نمونہ ہے. مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے کے مسلمان آیت میں لفظی تحریف نہ کر کے اس کو وہ اس معنی میں لے رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ مفخرۃ حسنہ, کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بڑا فخر ہے. تو انہوں نے رسول کو ایسا بنایا ہے گویا کہ وہ ان کا قومی ہیرو ہے. یعنی یہ لفظ تو کوئی نہیں بولتا لیکن عملی طور پر جو شکل ہے, جو حیثیت انہوں نے دے رکھی ہے, وہ حقیقتاً ایک قومی ہیرو کی ہے جو گویا ان کے قومی فخر کا نشان ہے. ساری ان کی توجہ, ساری دلچسپیاں, ان کی تحریریں اور تقریریں یہ بتاتی ہیں کہ رسول کو انہوں نے اپنے لیے ایک قومی فخر بنا لیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب رسول کو قومی فخر بنا لیا جائے تو ان کو جس حیثیت سے دلچسپی ہوگی وہ یہی کہ رسول سپریملی سکسیسفل مین تھے. انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہ ہوگی کہ آپ کی سپریم سکسیس کا راز کیا تھا. حالانکہ قرآن میں یہی پہلو نمایاں کیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی میں نمونہ ہے سپریم سکسیس کا. اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں تو کیا دنیا میں کامیاب ہونے کا یا دنیا میں بڑی کامیابی حاصل کرنے کا راز کیا ہے, وہ رسول کی زندگی میں ملتا ہے. یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ یہ بات مزید بہت زیادہ غور طلب ہے, کیونکہ جب ہم قرآن کو اور سنت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو صبر تھا. آپ کی طاقت صبر تھی. حضرت علی کا قول ہے کہ الصبر شجاعت, صبر بہادری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اعلیٰ صفتیں سب صبر سے نکلتی تھیں. آپ نے جو عظیم کامیابی حاصل کی وہ صبر کے ذریعے حاصل کی, صبر کی طاقت سے حاصل کی. آپ نے عمل کے ذریعے یہ دکھایا دنیا کو کہ سب سے بڑی طاقت صبر ہے, نہ کہ لڑنا اور جنگ کرنا. لیکن موجودہ زمانے کے مسلمانوں پر بدقسمتی سے بعض اسباب کے نتیجے میں جنگ و جدال غالب آ گیا ہے. وہ ٹکراؤ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. ان کے تمام شاعر اور خطیب اور انشاء پرداز ہمیشہ جنگ کو اور جہاد کو اور قتال کو اور ٹکراؤ کو گلوریفائی کرتے ہیں. اس پوری مدت میں, دور جدید میں جو پریس کا دور ہے, اخبار اور رسالے اور کتاب کا دور ہے, اور جلسوں اور کانفرنسوں کا دور ہے, اس پوری مدت میں میرے علم میں کوئی ایک شخص بھی نہیں جس نے صبر کو گلوریفائی کیا ہو, صبر کو عظیم بتایا ہو. ہر ایک جنگ و جہاد کو عظیم بتا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا, یا آپ نے جو سپریم سکسس حاصل کی, وہ حاصل کی آپ نے صبر کی طاقت سے. اور مسلمان شعوری طور پر صبر کی عظمت ہی کو کھو چکے ہیں. انہیں جنگ کی عظمت معلوم ہے. ایسی حالت میں یہ بھی ایک وجہ ہے نفسیاتی کہ انہیں آپ کی کامیابی کے واقعے سے تو دلچسپی ہو, مگر کامیابی کے لیے جو طریقہ آپ نے اختیار کیا اس طریقے سے انہیں دلچسپی نہ ہو, کیونکہ وہ طریقہ انہیں جس چیز طرف لے آتا ہے وہ صبر ہے. اور صبر ان کے شعوری خانے سے خارج ہے. ان کے شعوری خانے میں جو چیز ہے وہ جنگ ہے. چنانچہ یعنی موجودہ زمانے میں جو شعوری حالت ہے مسلمانوں کی, اس کو ایک عرب شاعر کا یہ شعر بہت اچھی طرح اس کی مثال بیان کرتا ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ہات صلاح الدین ثانیتن فینا, جددی حتین اور شب حتینا. صلاح الدین کو پھر ہمارے درمیان لے آؤ, اور حتین کا یا مثل حتین کا مارکا پھر گرم کرو. تو لوگوں کو صرف صلاح الدین آپ جانتے ہیں کہ ایسے شخص کی علامت ہے جس نے تلوار کے زور پر ایک مارکا فتح کیا, تو انہیں صرف ایک ایسے انسان میں عظمت دکھائی پڑتی ہے جو تلوار چلائے، جو تلوار کے ذریعے مار کا سر کرے. انہیں معلوم نہیں کہ صبر کی طاقت سے، اعراض کی طاقت سے، محبت کی طاقت سے، برداشت کی طاقت سے فتوحات ہوتی ہیں، اس کا انہیں پتہ نہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی طاقت ہی صبر ہے. صبر کا مطلب کوئی منفعل کیفیت نہیں ہے، یعنی چپ چاپ بیٹھ رہا نہیں ہے. صبر ایک مستقل طریقہ کار ہے، ایک مستقل منصوبہ بندی ہے، ایک مستقل اصول ہے. تو اس سلسلے میں میں یہاں پر چند باتیں عرض کروں گا. جب اس پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک حدیث آتی ہے، وہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں چار ابواب کے تحت نقل کیا ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اختار ایسرہما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو معاملے میں سے ایک کو اختیار کرنا ہوتا کبھی بھی، تو ہمیشہ وہ آسان کو اختیار فرماتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، پوری زندگی کے بارے میں، جیسا کہ حدیث کے الفاظ سے ثابت ہے، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اختار ایسرہما. یہ ہو گیا پوری زندگی کا جو طریقہ تھا آپ کا، اس کا اظہار ہے اس حدیث میں. تو اگر ہم یہ کہیں تو صحیح ہوگا کہ آپ کی سپریم سکسس کا راز اختیار ایسر تھا، یعنی آسانی کا آپشن لینا. جب ایک طرف مشکل ہو اور ایک طرف آسانی ہو تو آپ ہمیشہ آسانی کا آپشن لیتے تھے. تو یہی آپ کی سپریم سکسس کا راز ہے. اس کو مزید اگر ہم کہیں لفظ بدل کر، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف ہوتا ہے مسئلہ یا پرابلم، ایک طرف ہوتا ہے موقع کار یا اپرچونٹی. یعنی مواقع کار اور مسائل، پرابلم اور اپرچونٹی، دونوں ہمیشہ موجود رہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی صورت پیش آتی تو آپ ہمیشہ پرابلم سے ٹکرانا چھوڑ کر آپ کیا کرتے، مواقع کا آپشن لیتے. مواقع سے، یا دوسرے لفظوں میں پاسبل سے آغاز کرتے. ہر صورتحال میں ایک ہوتی ہے پاسبل، ایک ہوتی ہے امپاسبل. مثلا آپ چل رہے ہیں، سامنے ایک چٹان آ گئی، تو یہ امپاسبل ہے کہ چٹان سے ٹکرا کر اور توڑ کر کے راستہ بنایا جائے، لیکن یہ پاسبل ہے کہ کترا کر نکل جائیں. تو چٹان سے کترا کر نکل جانا یہ پاسبل طریقہ ہوا، اور چٹان کو اپنے سر سے توڑنے کی کوشش کرنا یہ امپاسبل طریقہ ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا وہ یہ تھا، حضرت عائشہ کے الفاظ میں اختیار ایسر. اور اگر میں لفظ بدل کر کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمیشہ پاسبل کا، ممکن کا آپشن لیتے تھے، ممکن کو انتخاب کرتے تھے. ناممکن سے سر ٹکرانا یہ آپ کا طریقہ نہیں تھا. اور اسی طریقے سے آپ نے وہ چیز حاصل کی جس کو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے سپریم سکسس کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. اب میں ایک اور بات یہاں پر شامل کروں گا، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ پہلے جو اہل کتاب تھے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت بعد کو 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. ان میں سے 72 فرقے آگ میں جائیں گے. کتنا سخت ہے یہ لفظ، فن نار کا لفظ ہے، کہ 72 فرقے آگ میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. پوچھا گیا کہ فرقہ ناجیہ یعنی وہ فرقہ جو جنت میں جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا, تو پوچھا گیا کہ فرقہ ناجیہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, وہ جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب. یہ کتنی کپکپی طاری کر دینے والی آیت ہے کہ اب آپ غور فرمائیے کہ جب ما انا علیہ و اصحابی اختیار ایسر کا نام ہے, یعنی مشکل کو چھوڑ کر آسانی کو اختیار کرنا, پرابلم کو چھوڑ کر مواقع پر توجہ دینا, ناممکن کو چھوڑ کر پاسبل کو, امپاسبل کو چھوڑ کر پاسبل کا انتخاب کرنا, جب یہ آپ کا طریقہ ہے جس کو حضرت عائشہ نے اختیار ایسر فرمایا, تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو لوگ اختیار آسر کا طریقہ اختیار کریں, ایسر کے مقابلے میں آسر, آسان کے مقابلے میں مشکل کا طریقہ اختیار کریں, وہ یہ خطرہ مول لے رہے ہیں کہ انہیں ما انا علیہ و اصحابی سے خارج قرار دیا جائے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ حدیث کے الفاظ میں آپ سوچ سکتے ہیں. یعنی مثلاً یہ کہ ہمیں یہ ممکن ہے کہ ہم امن کا راستہ اختیار کریں, دوسری طرف جنگ کا طریقہ ہے, یعنی دونوں امکان ہے بیک وقت, یعنی جنگ ہم پر تھوپی نہیں گئی ہے بلکہ ہمیں جنگ ہم شروع کریں جنگ تو شروع ہوگی, نہ شروع کریں تو نہیں شروع ہوگی. ایسی سچویشن بار بار پیش آ رہی ہے مسلمانوں میں کہ اگر ہم جنگ نہ شروع کریں تو جنگ نہیں شروع ہوگی. اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں وہاں آپشن ہوتا ہے کہ ہم امن کا آپشن لیں, امن کا انتخاب کریں یا جنگ کا انتخاب کریں. تو ایسے موقع پر اگر ہم جنگ کا انتخاب کرتے ہیں تو گویا کہ اختیار ایسر کے خلاف ہے, اور اختیار ایسر کے خلاف جانے کے معنی یہ ہے کہ یہ مانا علیہ واصحابی کے خلاف ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے, کتنی کپکبی طاری کر دینے والی بات ہے یہ اگر سوچا جائے تو. اب میں چند باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پیش کروں گا کہ کس طرح آپ نے تحریک چلائی اور کس طرح آپ نے کام کو آگے بڑھایا اور کس طرح آپ نے اختیار ایسر کا طریقہ اختیار فرمایا اور قرآن میں کس طرح آپ کو اسی رخ پر ہدایت دی گئی. سب سے پہلے میں اس آیت کو پیش کرنا چاہوں گا جو قرآن کی پہلی وحی ہے. یہ ایک مشہور بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول مقرر فرمایا تو اس وقت جو پہلی آیت اتری جبکہ آپ غار حرا میں تھے وہ یہ تھی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. یہ پہلی آیت تھی. اس آیت کی معنویت کو, اس کی گہرائی کو, یا دوسرے لفظوں میں اس آیت کا ریلیونس کیا ہے اختیار ایسر کے سلسلے میں, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت عرب میں کیا حالت تھی. یعنی ایک شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر مقرر کیا جاتا ہے. پیغمبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے مقرر کیا جاتا ہے, لوگوں کو ہدایت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے, لوگوں کو برائی سے نکال کر بھلائی کی طرف ڈالنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے, لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈالنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. یہ ہے پیغمبر کا تقرر. تو اللہ تعالیٰ ایک شخص کو منتخب فرماتے ہیں پیغمبری کے لیے اور اس وقت یہ آیت اتارتے ہیں. اس آیت کا ریلیونس کیا ہے اختیار ایسر کے سلسلے میں, یا اس آیت کی پوری معنویت کیا ہے, اس کو اس وقت تک نہیں سمجھا سکتا جب تک کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ عرب میں اس وقت کیا صورتحال تھی. تو آپ دیکھیے, عرب میں اس وقت بے شمار برائیاں تھیں, ایک دو نہیں. مثلا عرب میں یہ حالت تھی کہ کعبہ جو سب سے زیادہ مقدس گھر ہے, تمام مسجدوں سے زیادہ مقدس اور افضل مسجد وہ ہے جس کو بیت اللہ یا کعبہ کہا جاتا ہے, تو وہاں پر 360 بت تھے. یہ کتنا بڑا مسئلہ تھا اس وقت کے مکہ میں. اب آپ غور کیجئے کہ اس وقت جو آیت اترتی ہے اس کے الفاظ یہ نہیں ہوتے کہ تحیر الکعبۃ من الاصنام، کعبہ کو بتوں سے پاک کرو. تحیر الکعبۃ من الاصنام یہ پہلی آیت قرآن میں نہیں اترتی. اس طریقے سے اس وقت یہود و نصارہ عرب میں موجود تھے اور وہ سارے فتنے وہاں برپا کیے ہوئے تھے جو معلوم مشہور ہیں. لیکن پہلی آیت یہ نہیں ہوئی قرآن مجید میں کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود کو اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالو کیونکہ وہ سازشیں کر رہے ہیں. اس وقت مکہ میں ہر قسم کا جرم تھا، یعنی مثلا سود، مثلا زنا، مثلا شراب وغیرہ، یہ سب چیزیں مکہ میں اور عرب میں موجود تھیں. لیکن پہلی آیت یہ نہیں اتری کہ نفذ حدود اللہ علی المجرمین، یہ جو مجرم لوگ ہیں ان پر اللہ کے حدود کو نافذ کرو، اللہ کے قانون کو نافذ کرو. یا مشرکین جو تھے، جو سب یعنی کعبہ میں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اور دوسری مختلف حرکتیں کرتے تھے، تو ایسا نہیں ہوا کہ پہلی آیت یہ اترے کہ قاتل المشرکین فإنهم نجس، مشرکین سے جنگ کرو کیونکہ وہ نجس ہیں. اسی طرح سے بہت ساری وہاں خرابیاں تھیں، لیکن کسی چیز کے بارے میں آیت نہیں اتری. حتیٰ کہ یہ بھی نہیں آیت اتری کہ نماز باجماعت قائم کرو بیت اللہ کے اندر، اقم الصلاۃ فی بیت اللہ. ظاہر ہے کہ نماز باجماعت مسجد کے اندر ایک بہت اعلیٰ عمل ہے، لیکن یہ حکم بھی نہیں اترا کہ جو بیت اللہ ہے جس کو کہ تعمیر کیا تھا ابراہیم و اسماعیل نے، اس میں نماز باجماعت قائم کرو اور وہاں جا کر اذان دو، یہ آیت بھی نہیں اتری. تو وہاں پر نہ تو یہ آیت اتری کہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرو، نہ یہ آیت اتری کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکالو، نہ یہ آیت اتری کہ مجرمین پر خدا کے قانون کو نافذ کرو، نہ یہ آیت اتری کہ مشرکوں سے جنگ کرو کیونکہ وہ نجس ہیں، نہ یہ آیت اتری کہ اللہ اور رسول کو جو لوگ شتم کر رہے ہیں، جو لوگ برا کہہ رہے ہیں، جو سب و شتم کر رہے ہیں، ان کو قتل کرو. حج میں انہوں نے برائیاں کر رکھی تھیں، حج کے نظام کو انہوں نے، جو کہ حقیقتاً قمری کیلنڈر پر ہے، حضرت ابراہیم نے حج کے نظام کو قمری کیلنڈر پر قائم کیا تھا، لیکن مکہ کے لوگوں نے اسے شمسی کیلنڈر پر کر دیا. یہ کتنی بڑی جسارت تھی. لیکن یہ آیت بھی نہیں اتری کہ نظام حج کی اصلاح کرو اور اس کو دوبارہ ابراہیمی اس پر قائم کرو، ابراہیمی اصول پر. تو اس قسم کے بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن ان میں سے کسی چیز کے بارے میں آیت نہیں اتری. بلکہ آیت اتری تو کیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اسی طرح سے اور بہت سی باتیں ہو سکتی تھیں. مثلا یہ حکم دیا جاتا کہ مکہ میں گوریلا وار چھیڑ دو، وہاں احتجاجی مظاہرہ کرو، دار الندوہ میں سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرو، یا مکہ کی تقسیم کا مطالبہ کرو. یعنی اس طرح کی آپ فہرست بناتے جائیں تو 101 سے زیادہ فہرست بن جائے گی کہ جو خرابیاں تھیں وہاں پر موجود، ان کے بارے میں آیت اتر سکتی تھی لیکن نہیں اتری آیت. اتری آیت تو کیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. آج کل مسلمان جو طریقے پر ہیں ان میں سے کسی پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. یہ سب بانا علیہ و اصحابی کے خلاف ہے. جو میں نے مثالیں دی آپ کے سامنے، یہ وہی ہے جو مسلمان کر رہے ہیں، لیکن یہ مانا علیہ و اصحابی کے خلاف ہے. کیوں کہ اگر یہ طریقہ ہوتا، اللہ کا پسندیدہ طریقہ، تو یہی آیتیں اترتی. آیت اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ آیت گویا کہ ایک لحاظ سے دعوت کی آیت ہے، دعوت کی آیت. یعنی اس آیت میں یہ رہنمائی دی گئی کہ وہاں جو مسائل ہیں، جو پرابلم ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان سے براہ راست نہ ٹکراؤ، بلکہ لوگوں کے ذہن کی اصلاح کرو. یعنی کعبہ سے بتوں کو نکالنے کے بجائے دل سے بتوں کو نکالو. ایک لفظ میں اگر میں یہ کہوں کہ رسول اللہ کو جو حکم دیا گیا, جو ہدایت دی گئی, جو طریقہ بتایا گیا, وہ یہ تھا کہ تم کعبہ سے بتوں کو نکالنے کے بجائے دلوں سے بتوں کو نکالو, لوگوں کے دل کی اصلاح کرو, لوگوں کے ذہن کی اصلاح کرو, لوگوں کے اندر صحیح سوچ پیدا کرو, لوگوں کے اندر صحیح رخ پیدا کرو. ان باتوں کے بارے میں احکام دیے گئے. واضح ہے کہ جو لوگ موجودہ زمانے میں اس اصول کو نہ اختیار کریں بلکہ دوسرے کے اصول کو اختیار کریں, دوسرا طریقہ اختیار کریں, تو گویا کہ وہ مانا علیہ و اصحابی کے خلاف ہیں. اور یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ آدمی اس کسوٹی پہ پورا نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسوٹی بتائی ہے. اب آپ ایک اور پہلو سے سوچیے, یعنی مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ انتہائی پرامن دعوت کا طریقہ اختیار کیا, آپ کسی سے ٹکرائے نہیں, کسی سے کوئی حق نہیں مانگا, کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا, کسی قسم کا پروٹیسٹ اور احتجاج اور ریلی اور مارچ اور جھنڈا اور نعرہ, جو طریقے ہیں لوگوں کو مشتعل کرنے والے, ان میں سے کوئی بھی طریقہ آپ نے اختیار نہیں فرمایا, بلکہ انتہائی صبر کے ساتھ, اعراض کے ساتھ, برداشت کے ساتھ صرف دعوت کی حد تک اپنے کام کو محدود رکھا. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے, اور یہاں تک ہوا کہ وہ آپ سے جنگ پر آمادہ ہو گئے. انہوں نے تلواریں لے کر کے آپ کے گھر کو گھیر لیا. غور کیجئے کہ اس وقت آپ نے کیا آپ نے یہ کیا کہ تمام صحابہ کو جمع کر کے یہ کہا کہ آؤ اب لڑنا ہے ہمیں, اگر ہم مر گئے تو شہید ہوں گے اور جیے تو غازی ہوں گے, کیا یہ طریقہ آپ نے اختیار فرمایا؟ آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے یہ کیا کہ خاموشی سے اپنے گھر سے نکل کر کے مدینہ چلے گئے. یعنی بجائے ٹکراؤ کے, آپ غور کیجئے کہ اس وقت مکہ کے لوگ جو تلواریں لے کر آپ کے گھر پر جمع ہو گئے تھے, وہ گیا کہ چیلنج کر رہے تھے کہ آؤ ہم سے لڑو. وہ چیلنج کر رہے تھے, تلوار کا چیلنج, جنگ کا چیلنج, ٹکراؤ کا چیلنج. لیکن آپ نے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا. آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ بھی تلوار لے کر نکلیں, آپ بھی اپنے ساتھیوں کو کہیں کہ چلو تلوار لے کر کے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور جہاد کا مارکا گرم کرنا ہے. اگر ہم زندہ رہے تو ہم غازی ہوں گے, اور اگر اسی میں موت آ گئی تو ہم شہید ہوں گے. یہ طریقہ آپ نے اختیار نہیں فرمایا. آپ نے جو کیا وہ یہ کہ خاموشی سے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے, جس کو ہجرت کہا جاتا ہے. دیکھیے, اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر میدان جنگ سے ہٹ کر کے جنگ سے بچنا ممکن ہو تو یہ بھی کرنا چاہیے. آپ نے اس میں شک نہیں کہ بعض جنگیں کی ہیں, لیکن وہ جنگیں وہ ہیں جو سر پر تھوپ دی گئیں جبکہ لڑنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں باقی رہ گیا تھا. لیکن ہجرت کا واقعہ بتاتا ہے کہ اگر دشمن جنگ کا چیلنج دے, اور صورت یہ ہو کہ اگر ہم میدان جنگ سے ہٹ جائیں, اپنے مقام سے ہٹ جائیں, تو جنگ نہ ہوگی, تو ایسی صورت میں مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے مقام کو چھوڑ دینا, میدان جنگ سے ہٹ جانا, یہی طریقہ پیغمبر کا طریقہ ہے. ہاں, اس وقت جب کہ چھوڑ کر بھی بچنا ممکن نہ ہو بلکہ یک طرفہ طور پر وہ حملہوری ہو جائے دوسرا فریق, تو اس وقت دفاع ہے, اس وقت دفاع کرنا چاہیے اللہ کے بھروسے پر. لیکن اگر کسی بھی درجے میں یہ ممکن ہو کہ اپنے مقام کو چھوڑ کر یا میدان جنگ سے ہٹ کر ہم جنگ کو اوائڈ کر سکتے ہیں, جنگ سے اعراض کر سکتے ہیں, مقابلے سے بچ سکتے ہیں, تو بجائے مقابلہ کرنے کے میدان جنگ کو چھوڑ دیا جائے گا, اپنے مقام کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. چنانچہ آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے, اور اس طرح سے آپ نے جنگ کو اوائڈ کیا. یعنی آخری حد تک رسول اللہ کی پالیسی یہ رہی ہے ہمیشہ کہ جنگ کی نوبت نہ آئے. ہر قسم کے آپ نے تدبیر اختیار کی, ہر قسم کا صبر کیا, ہر قسم کے ان کے مطالبات کو برداشت کیا, جبکہ آپ نے دیکھا کہ ہم اس طرح جنگ سے بچ سکتے ہیں, لیکن جب آپ نے دیکھا کہ جنگ سے بچنے کی صورت ہی باقی نہیں رہی ہے, تو اس وقت آپ نے جنگ فرمائی, گیا مجبورانہ دفاع کے طور پر. یہ ہماری بات چیت جو ہے اس وقت وہ اس پر چل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم کامیابی حاصل ہوئی تو اس کا راز کیا تھا, آپ کی سپریم سکسس کا راز کیا تھا. تو اس کے سلسلے میں ایک بات میں نے یہ بتائی کہ حضرت عائشہ کے الفاظ میں اس کا ایک اصول, ایک بہت اہم اور بنیادی اصول اختیار ایسر ہے. اختیار ایسر یعنی آسانی کا چوائس لینا, مشکل کو چھوڑ کر جو آسانی والا طریقہ ہے اس کو انتخاب کرنا. تو اس سلسلے میں کچھ باتیں اس وقت عرض کی گئیں. اب اسی کے تحت ایک اور اہم اصول وہ ہے جو سورہ عالم نشرہ میں ملتا ہے. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے آخری زمانے میں جبکہ حالات بہت زیادہ سخت ہو گئے اور دشمنوں نے اور مخالفین نے ہر قسم کی مشکلوں میں ڈالا آپ کو, یعنی قولی مشکل بھی اور عملی مشکل بھی, اور حالات بظاہر نہایت ہی سخت ہو گئے, حتیٰ کہ آپ کے ساتھیوں کو یعنی صحابہ کرام کو یہ نظر آنے لگا کہ بظاہر یہاں کوئی صورت کامیابی کی نہیں. اس وقت ان مشکل حالات میں سورہ عالم نشرہ اترتی ہے. اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ان فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو شان نزول کی روایات میں آتا ہے کہ ایک روز آپ اپنے حجرے سے نکلے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی, خوشی کے آثار تھے, تو آپ نے فرمایا کہ آج میرے اوپر ایک ایسی سورہ اتری ہے جو میرے نزدیک, جو میرے لیے ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے, دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ سورہ عالم نشرہ تلاوت فرمائی جس میں یہ الفاظ ہیں کہ ان مال عسر یسرا. مشکل کے ساتھ آسانی ہے, مشکل کے ساتھ آسانی ہے, اس کو بتکرار ریپیٹڈلی فرمایا گیا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو چونکہ اس میں تکرار ہے, اس بنا پر حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْن. ایک عسر دو یسر پر غالب نہیں آ سکتا, ایک مشکل دو آسانی پر غالب نہیں آ سکتی, اس کا یہ ترجمہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں اگر مشکل ایک ہے تو آسانی دو ہے. عسر کی مقدار اگر ایک ہے تو یسر کی مقدار اس کے ڈبل ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اگر ڈس ایڈوانٹیج ایک ہے تو ایڈوانٹیج ڈبل ہے. کسی بھی صورتحال میں آپ ہوں, کیسے بھی احوال آپ کو پیش آ رہے ہوں, لیکن اس آیت کے تحت, اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام اس طرح بنایا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل صورتحال ہوگی تو عین اسی کے ساتھ, یعنی یہاں لفظ بادہ نہیں ہے بلکہ ما ہے, یعنی مشکل کے بعد نہیں فرمایا, कि पहले मुश्किल होगी, फिर कुछ कुछ करते करते फिर आसानी आएगी। लफ्ज़ बाद नहीं है, यानी आफ्टर नहीं है, बल्कि मा है, यानी विद, कि मुश्किल के साथ ही आसानी है। गोया के जो डिसएडवांटेज है, जो आपको महसूस हो रहा है कि ये डिसएडवांटेज है, ये मुखालिफ और माफिक मुखालिफ और गैर माफिक हालात हैं, तो ऐन उसी के साथ वहीं यूसर भी मौजूद होगा, यानी एडवांटेज भी मौजूद होगा। जहां एडवांटेज होगा वहीं पर, जहां डिसएडवांटेज होगा वहीं पर एडवांटेज भी डबल मकदार में मौजूद होगा। ये एक अजीम शान तालीम थी, बल्कि एक अजीम शान राज का इंकशाफ था, जो इंतहाई मुश्किल हालात में आपको दिया गया। और ये इतना ज़बरदस्त था कि आप निकले अपने हुजरे से तो आपके चेहरे पर हंसी और मुस्कुराहट थी, यानी खुशी के आसार थे। तो उस वक्त गया ये अल्लाह ताला की तरफ से एक एक राज फितरत खोला गया, यानी कायनात की तख्लीक जिस हस्ती ने की है और जिस हस्ती के कंट्रोल में सारा आलम है, जो उसके एक एक बात को जानता है, तो उसकी तरफ से बतौर राज फितरत के ये इंकशाफ किया गया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने दुनिया को इस तरह बनाया है, यहाँ पर जब भी कोई मुश्किल होगी तो उसी के साथ साथ आसानी भी होगी, जब कहीं डिसएडवांटेज होगा तो वहीं पर एडवांटेज भी ज़रूर मौजूद होगा। और ये और मज़ीद ये कि ये जो एडवांटेज होगा वो डिसएडवांटेज के मुकाबले में डबल होगा, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो चुनाचे आपने अपनी पूरी तहरीक को इसी ढंग पर चलाया, आपने हमेशा उसर में यूसर को निकाला, मुश्किल से आसानी को निकाला, डिसएडवांटेज में आपने एडवांटेज को दरियाफ्त किया। इस सिलसिले में मैं कुछ बातें, कुछ मिसालें आपकी ज़िंदगी से इस वक्त पेश करूंगा। इससे पहले मैं एक मुस्तशरिक मिस्टर क्लिट का एक कॉल नकल करूंगा, जिसने सीरत के गहरे मुताले के बाद इस राज को जाना, इस सीरत रसूल में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात में जो ये राज है, ये जो हिकमत है, इस हिकमत को उसने दरियाफ्त किया। और उसके बाद उसने ये कहा, इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसकी किताब है, एक बड़ा एक किताब है, उसमें उसका एक इस पर एक चैप्टर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत बड़ा। तो उसमें वो ये कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ही फेस्ड एडवर्सिटी विद द डिटर्मिनेशन टू रिंग सक्सेस आउट ऑफ फेलियर, रिंग WRING, ही फेस्ड एडवर्सिटी विद द डिटर्मिनेशन टू रिंग सक्सेस आउट ऑफ फेलियर। उन्होंने मुश्किलात का मुकाबला इस अज़्म के साथ किया के नाकामी से कामयाबी को निचोड़ें, टू रिंग सक्सेस आउट ऑफ फेलियर, के नाकामी से कामयाबी को निचोड़ें। ये था गया उस आयत, ये थी गया उस आयत की तामील, यानी कुरान के ज़रिए से आपको जो हिदायत दी गई, जो आपको रहनुमाई दी गई, उसको पूरी तरह आपने इख्तियार कर लिया आपकी ज़िंदगी में। और यहाँ तक इख्तियार किया कि एक शख्स ये गवाही देता है, एक गैर मुस्लिम मुस्तशरिक आपकी ज़िंदगी के मुताले के बाद ये गवाही देता है कि आपने इस मामले में इतना ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया, इतने ज़बरदस्त तौर पर इस उसूल को इख्तियार किया कि आपने नाकामी से कामयाबी को निचोड़ा, नाकामी से कामयाबी को निकाला। तो ये आपने किस तरह किया, उसके सिलसिले में मैं चंद मिसालें दूंगा, जिससे बात वाज़े होगी कि उसर को यूसर से बदलना या डिसएडवांटेज को एडवांटेज से बदलना या नाकामी से कामयाबी को निचोड़ना مستشرق الفاظ میں یہ کس طرح آپ نے فرمایا. ہجرت کے زمانے کا ایک واقعہ ہے, یعنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہجرت بیک وقت نہیں ہوئی, آگے پیچھے لوگ گئے مکہ سے مدینہ, یعنی ایک ہی دن سارے لوگ نہیں چلے گئے بلکہ آگے پیچھے کر کے گئے. تو ان جانے والوں میں سے ایک حضرت صہیب رومی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد مکہ سے نکلے. تو یہ کچھ کام کرتے تھے مکہ میں, اور اس کام کے ذریعے سے انہوں نے کچھ دینار جمع کیا تھا, یعنی سونے کا سکہ, کچھ سونا. تو جب وہ مکہ سے نکلے مدینہ جانے کے لیے تو اپنا وہ سونا بھی انہوں نے ساتھ لے لیا جو اپنی محنت سے انہوں نے کمایا تھا. تو اپنے گھر سے جب نکل کر کے وہ باہر آئے اور مکہ کی سرحد پر پہنچے تو قریش کے کچھ لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا. جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو کچھ کمایا ہے وہ ہمارے ہاں کمایا ہے, مکہ میں کمایا ہے, تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ تم کو ہم یہ موقع دیں کہ تم اس کو لے کر کے مدینہ جاؤ, ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. اب دیکھیے کہ یہ ایک نازک موقع تھا. آج کل جو ذہن ہے عام طور پر تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پر لڑ جانا یہ بہادری ہے اور یہ بزدلی ہے کہ ایسے موقع پر ہتھیار ڈال دیا جائے. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ قریش کے ان لوگوں سے پوچھا کہ جو سونا میں لے کر جا رہا ہوں مدینہ, اگر وہ سونا میں تم کو دے دوں تو کیا تم جانے دو گے؟ ان کا ہاں. تو چنانچہ وہ سونا جو انہوں نے اپنے کپڑے کے اندر چھپا کر رکھا تھا وہ سب کا سب نکال کر انہیں دے دیا. وہ سارا سونا جو وہ لے جا رہے تھے مکہ سے مدینہ وہ سب ان کے حوالے کر دیا, ان کے حوالے کر کے وہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے. یہاں تک کہ چلتے ہوئے مدینہ پہنچے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ ایسا پیش آیا ہے اور وہ اپنا سونا مکے والوں کو دے کر کے یہاں چلے آئے ہیں, تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ رسول اللہ یہ فرماتے کہ تم بڑے بزدل ہو, لڑ جاتے تم, تم نے بڑی بزدلی دکھائی کہ اپنا پیسہ انہیں دے دیا, اپنا سونا انہیں دے دیا, وہ تمہارے محنت کی کمائی تھی, تم اس کے مالک تھے, کیوں دیا تم نے, تم بہت بزدل ہو. اس طرح کی بات آپ نے نہیں فرمائی, بلکہ آپ نے فرمایا کہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رب ہے صہیب, رب ہے صہیب, صہیب کی تجارت کامیاب رہی, صہیب کی تجارت کامیاب رہی. دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ رب ہل بے او یا ابا یحییٰ, رب ہل بے او یا ابا یحییٰ, اے ابو یحییٰ, یعنی صہیب کی کنیت ابو یحییٰ تھی, اے ابو یحییٰ تمہاری تجارت تو بڑی کامیاب رہی, تمہاری تجارت تو بڑی فائدے والی رہی. اب بظاہر دیکھیے کہ انہوں نے تو نقصان کا سودا کیا تھا, یعنی اپنے سونے کو انہوں نے دشمنوں کو دے دیا تھا, تو یہ کہنے کا کیا موقع ہے؟ یعنی بظاہر جو آج کل ذہن ہے لوگوں کا, آج کل کے ذہن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ نے الٹی بات کہی, نعوذ باللہ. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم تو بڑی بزدلی کی, تم لڑ جاتے, اگر مر جاتے تو شہید تھے اور اگر زندہ رہتے تو غازی تھے. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ فرمایا کہ رب ہل بے ہو یا ابا ہے یا, یہ تو بڑی بڑی کامیاب اور بڑی فائدہ بخش تجارت تم نے کی. اب دیکھیے کہ یہ وہی چیز ہے کہ ڈس ایڈوانٹیج سے ایڈوانٹیج کو نکالنا. یعنی جس وقت کے انہوں نے گھیرا تھا, یعنی قریش کے لوگوں نے آپ کو, تو اس وقت گویا یہ صورتحال تھی کہ اگر آپ یعنی حضرت صہیب اس پیسے کے لیے لڑائی چھڑیں تو وہ اکیلے تھے اور وہ کئی تھے, ظاہر ہے کہ وہ مار ڈالتے, پیسہ بھی چھینتے اور مار بھی ڈالتے. लेकिन जब उन्होंने पैसा उन्हें दे दिया तो उन्होंने मौका दिया आपको कि आप, उन्होंने आपको छोड़ दिया और आप मदीना पहुंचने के काबिल हो गए। तो क्या यह डिसएडवांटेज को निकाला आपने, यानी मौत से जिंदगी को निकाला? पैसा दे करके उन्होंने अपने आप को मौत से निकालकर जिंदगी में पहुंचा दिया। अगर पैसा न देते और लड़ाई छेड़ देते, पैसा देना उनके मुतालबे को मान लेना एक तरफा तौर पर, जो वो कह रहे थे उसको मान करके उन्होंने गया मौत से जिंदगी निकाल ली। मदीने में पहुंचने के माने क्या थे कि मदीना उस वक्त इस्लाम का मरकज बन रहा था, वहां पर यानी वहां के लुटे हुए काफिले मुख्तलिफ मकामात के आकर जमा हो रहे थे और असरनो एक मरकजी हैसियत मदीना को हासिल हो रही थी। तो उन्होंने गया कि वहां पर अपने आप को पहुंचाकर इस्लाम की ताकत बना दिया, अपने लिए मौके कार हासिल कर लिए। अब गौर कीजिए कि एक शख्स अपनी जिंदगी बचाया, मौके कार हासिल किए, इस्लाम के मरकजी जो इदारा था उसके ताकत बन गया उसके लिए, तो ये ज्यादा बड़ी बात थी कि ये बात थी कि वो उस पैसे के लिए लड़ जाते और मर जाते? तो यही है उसर से युसर निकालना, कि वो सूरत हाल जिसमें कि एक रद्दमल करके, यानी वो सूरत हाल जिसमें कि एक तरीका अख्तियार करके, यानी पैसा न देने पर इसरार करना और लड़ने पर खड़ा हो जाना, एक तरीका यह था। और दूसरा तरीका यह था कि पैसा दे करके मदीना चला जाना। तो पहले तरीके में मौत थी, खून था और वही खात्मा था, मक्के ही में पैदा हुई, मक्के में खत्म हो जाता।